اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام لأهلها. انتہائی معذرت کے ساتھ کہ یہ کلاس کافی تاخیر سے شروع ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ یہ وقت بھی نہ لگے. کچھ باتیں ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے تھے، میں ان کو آگے بڑھا دیتا ہوں. کہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا؟ یہ قرض ہوا تھا، یہ اس کا ایک پوائنٹ ہوا تھا صرف، یہ مثالیں نہیں آئی تھیں ابھی. خواتین کا مہر، مقروض، خمس و زکوٰۃ بھی آ گیا تھا، ہو چکا تھا خمس و زکوٰۃ، اسی سلائڈ پینڈ ہوا تھا. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کے حوالے سے ہم تھوڑا سا میں ریکیپ کر دوں اپنی پچھلی کلاس کو. جو خلاصہ ہے ساری باتوں کا وہ یہ ہے کہ ایک وجوب حج ہے اور ایک واجبات حج ہیں. واجبات حج کا مطلب ہے وہ چیزیں کہ جن کو حج پر جا کر انجام دینا ضروری ہے. تو خدا انشاءاللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہر سال بار بار حج اور عمرے کی زیارت نصیب کریں. جب وہاں جائیں گے تو وہاں جا کر سیکھتے ہیں خود بخود کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس انداز سے حج کو انجام دیا جائے گا، عرفات کا میدان کیا ہے، مزدلفہ کسے کہتے ہیں، منیٰ میں کیا کیا چیزیں انجام دینی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ باتیں ان کے لیے ہیں جن پر حج واجب ہو چکا ہے. اس وقت تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حج کس پر واجب ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ افراد کے جن پر شریعت حج واجب کر رہی ہے وہ ہم ہی میں سے کچھ افراد ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر حج واجب نہ ہو اور ہم اپنے آپ پر حج واجب سمجھ رہے ہوں، یہ بھی ایک غلط فہمی ہوتی ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر حج واجب ہو اور ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم پر تو حج واجب ہی نہیں ہوا. اب بات یہ آ رہی ہے قرض کی. خواتین کا جو مہر ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں آ رہی ہیں، لیکن آ جاتے ہیں قرض پر. قرضہ لے کر حج پر جانا، ایک کیفیت یہ ہے کہ انسان نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، وہ مسائل اور تھے. اب جو لیول ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود قرضہ لے کسی سے اور حج پر جائے، یا خود مقروض اور حج پر جائے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرض لینا واجب نہیں ہے. یہ بات مجھے اچھی طرح یاد آ رہی ہے کہ پچھلی کلاس میں بھی آئی تھی کہ حج واجب کروانا اپنے آپ پر واجب نہیں ہے. یعنی مجھ پر یہ واجب نہیں ہے کہ میں اپنے آپ پر حج واجب کرواؤں. میں مستطیع نہیں ہوں تو زبردستی اپنے آپ کو مستطیع بناؤں. لہٰذا اگر فرض کر لیجئے ساری زندگی میں مستطیع نہ رہا اور میری زندگی کا آخری لمحہ آ گیا، اور اس پورے دورانیے میں جتنے سال بھی، جتنے ایام بھی، جتنے مہینے ہفتے خدا نے مجھے دیے تھے، اور اس آخری سانس تک استطاعت میرے پاس نہ آ سکی، تو اب قیامت کے میدان میں خدا کے اس سوال کا جواب دے رہی ہوں کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا. یہ مجھ سے سوال پوچھا ہی نہیں جائے گا، اس لیے کہ مجھ پر حج واجب ہی نہیں ہوا تھا. تو جو چیز مجھ پر واجب ہی نہیں ہوئی تھی اس کے بارے میں ذمہ دار قرار نہیں پاؤں گا. اور یہ سوال مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے آپ پر حج واجب کیوں نہیں کروایا، اس لیے کہ یہ واجب کروانا واجب ہی نہیں ہے. اگر استطاعت آ جائے تو حج کرنا واجب ہے، لیکن اگر استطاعت نہیں آتی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کسی طرح سے بھی اپنے آپ کو مستطیع بناؤں، چاہے قرضہ لے کر، چاہے بزنس کر کے. یعنی فرض کر لیں، میرے پاس اتنی صلاحیت ہے. اب بالکل ایک نیا مسئلہ ہم ڈسکس کر لیں تاکہ بات اچھی طرح کلیئر ہو جائے. فرض کر لیں میرے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہے کہ میں بڑی آسانی کے ساتھ اتنے پیسے کما سکتا ہوں کہ مجھ پر حج واجب ہو جائے. میں نہیں کماتا. مثلا فرض کریں جناب علی کہ مجھے خدا نے ایک صلاحیت دی کہ میں مثلا ایک گھنٹے میں مثلا فرض کریں 10,000 روپے کما سکتا ہوں. تو اگر میں دن میں مثلا جو ہے 5 گھنٹے کام کرنا شروع کر دوں تو پتا چلا مہینے کے اینڈ کتنے پیسے ہو جائیں گے. لیکن مجھے پرواہ نہیں، میں صرف ہفتے میں 1 گھنٹہ کام کرتا ہوں، 10,000 روپے کماتا ہوں بس. مہینے میں 4 ہفتے کام کرتا ہوں، 4 گھنٹے کام کرتا ہوں، اس کے علاوہ کام ہی نہیں کرتا. ارے صاحب تھوڑا سا زیادہ کر لو، آج واجب ہو جائے گا. نہیں، مہینے کے 30-40 ہزار بہت ہیں، میں ہفتے میں 1 گھنٹہ کام کروں گا بس، باقی سارے دوسرے کام کرتا جا رہا ہوں اپنے. مجھ پر یہ بھی واجب نہیں کہ میں صلاحیت کا استعمال کرو. ایک عورت مثال کے طور پر فرض کر لیں اس کے پاس استطاعت نہیں ہے لیکن اسے پتا ہے کہ ایک فلاں شخص سے شادی کرنے کو تیار ہے اور میں اس کے مہر میں مثلا 10 لاکھ روپے مانگ سکتی ہوں اور مجھے دے بھی دے گا تو کیا واجب عورت کے لیے کہ صرف اس لیے کہ حج واجب کروانا ہے اپنے آپ کو کسی کی زوجیت میں دے تاکہ مہر ملے تاکہ حج واجب ہو؟ نہیں. اب دیکھیں یہ مثالیں آ گئیں کہ جہاں انسان کے پاس بظاہر لگ رہا ہے کہ استطاعت نہیں ہے لیکن آ سکتی ہے, استطاعت اویل کر سکتا ہے انسان, لیکن اس آپشن کو یوز کرنا ضروری نہیں ہے. خدا اس عورت کو ذمہ دار قرار نہیں دے گا کہ جب تمہیں پتا تھا کہ ایک مالدار انسان تمہیں مہر دینے کو تیار ہے, تم سے شادی کرنے کو تیار ہے, تو تم نے کیوں جا کر اسے شادی نہیں کی؟ کوئی ذمہ داری قرار نہیں پاتی. تو قرضہ لینا واجب نہیں ہے. ہاں اگر لے لے اور اپنے وقت پر بغیر مشقت کے ادا کر سکتا ہو تو پھر اب حج واجب ہو جائے گا. ایک شخص نے قرضہ لے ہی لیا اور اسے پتا ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میری جاب لگی ہوئی ہے, میرا بزنس لگا ہوا ہے, آرام سے مہینے کے 5,000 روپے میرے کٹتے رہیں گے, یا مثلا جب وقت آئے گا تب میں آرام سے دینے کے قابل ہوں گا, مجھے اس کو کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو اگر قرضہ لے لیا, ایک مرتبہ استطاعت آ گئی, خود اس نے اپنے آپ پر استطاعت ڈیولپ کر لی, تو پھر اب اس پر حج انجام دینا واجب ہو جائے گا. لیکن یہاں پر بھی آغا سیستانی ایک شرط لگاتے ہیں, باقی مراجعین نے تو بات ختم کر دی, لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اگر مدت اتنی طولانی ہو کہ لوگ اس پر اعتنا نہ کریں تو واجب ہو جائے گا. اتنی طولانی مدت, یعنی قرضہ لیا ہے اور اب اس قرض کو لوٹانے میں مثلا 50 سال بعد واپس دینا ہے, 30 سال بعد واپس دینا ہے, 25 سال بعد واپس دینا ہے. آج ایک آدمی 25 سال کی عمر میں جوان ہے, جب وہ 50 سال کا ہو جائے گا تب جا کر اس کو قرضہ لوٹانا ہے, اور اسے پتا ہے کہ میں اس وقت تو پتا نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوں, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. لوگوں کی نگاہوں میں وہ قرضہ قرضہ ہی تصور نہیں کیا جائے گا, گویا ایک چھوٹا بڑا گفٹ سمجھا جائے گا. یعنی آج سے 25 سال پہلے آپ چلے جائیں تو حج کتنے کا ہوتا تھا؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ایگزامپل تاکہ بات کلیئر ہو, میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, یہ ناگر سستانی کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آج سے 25 سال پہلے جو حج ہوتا تھا وہ بڑی مشکل سے 20,000 روپے کا یا 15,000 روپے کا حج ہوتا تھا. تو فرض کر لیجئے آج سے 25 سال پہلے کسی نے 20,000 روپے قرضہ لیا تھا, بہت بڑے قرضہ تھا, آسان نہیں تھا. اس زمانے میں جو نوکریاں لگتی تھیں لوگوں کی, مہینہ 200 روپے کی نوکری لگتی تھی, 20,000 روپیہ وہی کیفیت ہے جو آج کے زمانے میں 4 لاکھ روپے کی. اس نے اس زمانے 20,000 روپے کا قرضہ لے کے حج کر ڈالا, آج 25 سال کے بعد اس کو 20,000 روپے لوٹانے. ذرا ایمانداری سے بتائیے کہ 20,000 روپے لوٹانا 25 سال کے بعد کوئی بھاری پڑے گا؟ پرابلم ہے. آپ مطمئن ہو جائیے کہ آج سے 25 سال بعد جو حج کی کیفیت ہوگی آپ کو 4 لاکھ روپے بڑا مذاق لگ رہا ہوگا. آپ سے کوئی کہ ٹھیک ہے 4 لاکھ روپے آپ لے لیں حج کر لیں, 25 سال بعد لوٹائیے گا 4 لاکھ روپے. تو 25 سال بعد جب 4 لاکھ روپے لوٹانے کی بات کریں گے تو آپ ہنس رہے ہوں گے کہ 4 لاکھ بھی کوئی قرضہ ہوتا ہے؟ اتنا سا قرضہ کوئی قرضہ ہی نہیں. آغا سیستانی یہ والی بات کر رہے ہیں کہ اگر اتنی طولانی مدت ہو کہ اس پر کوئی اعتنا ہی نہ کر رہا ہو, وہ ایک طرح سے گفٹ ہی سمجھا جائے انسان کے لیے, تو پھر جو ہے وہ حج واجب ہو جائے گا, ورنہ واجب نہیں ہوگا. یعنی اگر فرض کرنے کو کہتا ہے 2 سال میں لوٹا دینا, 1 سال میں لوٹا دینا, تو پھر جو ہے وہ قرضہ لینے کے باوجود بھی حج واجب نہیں ہوگا. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر کر بھی لیا تو یہ واجب حج کاؤنٹ نہیں ہوگا آغا سیستانی کے اعتبار سے. یعنی آپ پر جو اصل واجب تھا وہ تو باقی رہا, یہ ویسا حج بن جائے گا جیسے آپ نے شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھ لیے. تو آپ نے روزے رکھ لیے, بہت اچھا ثواب مل گیا, لیکن جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو اپنے سرے سے دوبارہ روزے رکھنے. بالکل اسی طرح آپ نے قرضہ لے کے حج کر لیا سیستانی صاحب کے اعتبار سے 1-2 سال کی نوٹس کے اوپر, اور لوگ اس کو قابل اتنا سمجھتے ہیں, ایسا نہیں کہ اس پہ اتنا ہی نہ کرتے, تو پھر جو ہے وہ آپ کا واجب حج کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور جب بھی آپ کے پاس استطاعت آئے گی, چاہے 1 سال کے بعد چاہے 10 سال کے بعد, تو آپ کو جو اپنا زندگی کا واجب حج وہ انجام دینا پڑے گا. اگر یہاں تک بات کلیئر ہے تو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اگلی بات جو ہمارے پاس ہے وہ ہے حج بدلی. یہ بدل نہیں ہے, دال نہیں ہے, زال ہے, اور ہم نے انٹینشنلی زال لکھا ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں صاحب یہ مسٹیک ہے. بزل کرنا عربی زبان میں یعنی تحفہ دینا, اسی لیے میں نے اس کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے, تحفے میں دیا ہوا حج. ایک شخص اس کے پاس استطاعت نہیں ہے, غریب انسان ہے, اس کی زندگی میں کانسیپٹ بھی نہیں ہے کہ میں کبھی حج کروں گا, میں اتنا پیسہ والا بنوں گا وغیرہ وغیرہ. کسی کے یہاں نوکری پہ لگا, خانسامہ کے طور پر, ملازمہ کے طور پر, برتن دھونے کے لیے, کھانا پکانے کے لیے وغیرہ وغیرہ. جن کے یہاں نوکری پہ لگی وہ اتنے مالدار لوگ تھے, حج پر جا رہے ہیں, کہنے صاحب ہم کو تو حج پر بھی کوئی کھانا پکانے والا ساتھ میں چاہیے, لہذا آپ ساتھ میں چلیں ہمارے. اب یہ ملازمہ इसको कोई अपने साथ हज पर लेकर जा रहा है, यानी एक तरह से इसके हज के अखराजात को बेयर कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है कि तुम हज कर लो। तो अगर कोई हज के अखराजात तोहफे में दे तो कबूल करना और हज पर जाना दोनों वाजिब है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव राइट टू रिफ्यूज, आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। यानी कोई आपसे कह रहा है कि हम तुम्हें गिफ्ट कर रहे हो हज और आपके साथ सॉरी हमें नहीं चाहिए, ये वो वाला गिफ्ट आपको लेना ही पड़ेगा। अलबत्ता बाज उलमा ने इसके अंदर कंडीशन लगाई कि अगर ये कोई सियासी गिफ्ट हो, सियासी बेन माना कि मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, फैमिली एथिक पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं कि साहब कोई मिसाल के तौर पर कोई इवेंट होने वाला है और आपको इस इवेंट से दूर रखने की साजिश की जा रही है ताकि ये गायब हो तो पीछे से सारा काम हो जाए कि चलो इन पर 4 लाख का खर्चा कर दो, ये 4 करोड़ की जो डीलिंग होने वाली है इनके गैर मौजूदगी में हो ताकि सुकून से हो जाए, इनका टेंशन ही हमें ना हो, तो 4 लाख रुपये खर्च करना बड़ा अच्छा है। तो ये बड़े बड़े खानदान होते हैं वहाँ इस तरह की एग्जाम्पल्स बड़ी आसानी से समझ में आती हैं। तो इस तरह का कोई मसला है या आपकी इज्जत नफ्स की बात आ रही है, कोई शख्स आपकी इज्जत नफ्स के साथ खेलना चाह रहा और ये पैसा देकर हज करवा के गोया आपको जलील करना चाह रहा हो और आप समझते हैं कि इस वजह से पैसा लाना मेरी इज्जत नफ्स को जो है वो गोया मजरूर करने के बराबर है, तो फिर परवरदिगार कहता है नहीं, कर्जा लेना वाजिब नहीं। नॉर्मल हालात में जो एक नॉर्मल कंडीशंस होती हैं कि कोई आपको गिफ्ट कर रहा है, भाई है, बहन है, माँ बाप है, शौहर है मसलन, आम तौर पर जो हमारे यहाँ जो खवातीन का हज होता है आम तौर पर वो ये गिफ्टेड वाला होता है। यानी आमतौर पर हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि खवातीन कमाती नहीं है, बिजनेस नहीं करती हैं, जॉब्स नहीं करती हैं, शौहर साहिब हैसियत होता है, शौहर साहिब माल होता है, तो अपनी बीवी को बच्चों को साथ में लेकर जाता है। ये जो सारे हज कहलाते हैं ये बजली हज कहलाते हैं, गिफ्टेड हज कहलाते हैं। शौहर अपनी बीवी का खर्चा उठा रहा है, शौहर बाप अपने बच्चों का खर्चा उठा रहा है, बच्चों के पास पैसा नहीं है, अगर मतलब बाप पैसा ना दे तो बीवी के पास पैसा नहीं है। और यहाँ पर ये भी नहीं है, ये सुन लीजिए कि गिफ्ट लेना जबरदस्ती भी वाजिब नहीं है। यानी बाज़ात ख़वातीन का झगड़ा होता है कि ये कौन सी शराफत है, खुद हर साल हज पे चले जा रहे हैं और हमको जो एक मरतबाजी हज भी नहीं करवाया, भाई नहीं करवाया तो नहीं करवाया, क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ बहरहाल समझनी चाहिए कि ऐन मुमकिन है शौहर साहिब इस्तेआत हो और बीवी साहिब इस्तेआत ना हो, ये भी मुमकिन है कि बीवी साहिब इस्तेआत हो शौहर साहिब इस्तेआत ना हो। हमारे माशरे में इसकी एग्जांपल्स कम नजर आती हैं, लेकिन मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल से एग्जांपल दे दूं और वह है मीरास। एन मुमकिन है कि मियां बीवी दोनों अपना घर अच्छी तरीके से चला रहे, अच्छी गुजर बसर हो रही है, लेकिन दोनों में से कोई भी साहिब इस्तेआत नहीं, हज पर नहीं जा सकता। फर्ज कर ले कि बीवी के अजीजों में से किसी का इंतकाल हुआ, खुदा ना खास्ता वालिद का, वालदा का, या किसी ऐसे अजीज का कि जहां से उसको मीरास मिली और लाखों की मीरास मिली। अब लाखों की मीरास पे वो करोड़ों वाली मीरास नहीं है, लेकिन ठीक है, फर्ज करें 20-25 लाख के मकान में बाप रहता था, आज बाप का इंतकाल हो गया, 2 बच्चे थे, दोनों को 12-12 लाख मिल गए, दोनों को 15-15 लाख मिल गए, कोई बहुत बड़ी माली ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, लेकिन बहरहाल 15 लाख इतनी बड़ी अमाउंट तो है कि हज वाजिब हो सकता है। तो अब ऐन मुमकिन है कि शौहर साहिब इस्तेआत ना हो और बीवी साहिब इस्तेआत बन जाए, तो अगर इस्तेआत आ गई तो उस पर हज पर जाना भी वाजिब हो जाएगा। तो बाज़ एग्जांपल्स में ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ हमारे कल्चर के अंदर भी कि औरत जो है वो साहिब इस्तेआत बन जाए और शौहर साहिब इस्तेआत ना हो। तो आज जो एक अलमिया है हमारे पाकिस्तानी माशरे का और इतनी बड़ी मुसीबत है कि जिस पर शायद सही अंदाज से तवज्जो नहीं दी जा रही, बल्कि यकीनन सही तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही, और उसके बाद जो मुस्तकबिल नज़र आता है वो बड़ा ख़तरनाक नज़र आ रहा है, बड़ा ख़तरनाक। यानी एक ऐसा टॉपिक में छेड़ रहा हूँ एक मिनट के लिए, सिर्फ इसको आप एज ए पॉपअप विंडो समझ लें कि एक बात आ गई तो मैं अज़रा है तस्करा अर्ज़ कर दे रहा हूँ, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक है। खुदा करे कि इस पर फोरम्स हों, सेमिनार्स हों, डिस्कशंस हों, डिबेट्स हों, और जो है वो जितना हो सके इस मैसेज को एटलीस्ट मोमिनीन की कम्युनिटी के अंदर सर्कुलेट किया जाए। जो आज हम देख रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स की हालत है और कैफियत है और जो क्वांटिटीज़ हैं उसमें हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो फीमेल स्टूडेंट्स हैं हर जगह पर। अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज में देख लीजिए, आप KU में देख लीजिए, दूसरी जगहों पर देख लीजिए। रिजल्ट ये है कि आज से 10 साल के बाद पढ़ी लिखी खवातीन की तादाद बहुत ज़्यादा होगी और पढ़े लिखे मर्दों की तादाद कोया कम या ना होने के बराबर रह जाएगी। यानी वही मसला जो इस वक्त आप जैसी खवातीन अपने अपने खानदानों में महसूस कर रही हैं, यानी हमें इसका अंदाजा है, ऐसा नहीं कि अंदाजा नहीं, यानी आज दीनी हवाले से भी यही हो रहा है। कराची में जितने मदारिस खवातीन के कायम हैं, जितनी जगह पर खवातीन दीन की तालीम हासिल कर रही हैं, मर्द हज़रात इतना दीन की तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं। نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری وہ بچیاں جو دین کو سیکھ لیتی ہیں، حجاب کو سیکھ لیتی ہیں، حلال و حرام کو سیکھ لیتی ہیں، واجبات اور محرمات کو سیکھ لیتی ہیں، اب جب انہیں اپنی عملی زندگی میں جانا پڑتا ہے تو قدم قدم پر مشکلات کا سامنا ہے۔ شوہر داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہے، میوزک چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اب آپ سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو جو مسائل ہم دینی اعتبار سے فیس کر رہے ہیں وہی ہم دنیاوی اعتبار سے بھی فیس کرنے والے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے جو دینی کلاسز میں کیفیت ہے، خیر یہاں تو مردوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر مردوں کے لیے سیٹ اپ قائم کر بھی دیا جائے تو میں مطمئن ہوں کہ اگر 100 خواتین نظر آئیں گی تو اس کے مقابلے میں مردوں کی تعداد 5 یا 10 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اور عام طور پر مردوں کے درس یا نوجوانوں کے درس اسی لیے فیل ہو جاتے ہیں کہ انہیں حلال و حرام سیکھنے کا شوق نہیں ہے، نہ توجہ دلائی جاتی ہے۔ تو خیر اب یہاں سے ہم ایک اور کام لے سکتے ہیں، بات سے بات نکل گئی تو اس کو پورا کر لوں، وہ یہ کہ اب آپ جیسے خواتین کی ذمہ داری ہے کہ جس حد تک ہو سکے اپنے گھروں میں جا کر اپنے گھر کے مردوں کو موٹیویٹ کر، چاہے وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہے، چاہے وہ آپ کا بڑا بھائی ہے، چاہے وہ آپ کی بیٹا ہے، کہ کم از کم وہ دین کے معاملے میں بھی دنیا کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو علم سے آراستہ کریں گے تو بہرحال بہتر سیٹ اپ بنے گا۔ لیکن بات وہاں سے نکلی، شروع ہوئی تھی کہ عورت پر حج واجب ہو رہا ہے اور شوہر پر واجب نہیں ہو رہا، تو عین ممکن ہے آئندہ سالوں میں اگزامپل یہ والی بنے کہ گھر کا خرچہ خواتین چلا رہی ہوں اس لیے کہ پڑھ لکھ گئی ہیں، اچھی جابس ہیں، اچھے بزنس ہیں، سب کچھ ہے، اور پتا چلا شوہر نکمے بیٹھے ہوئے، تو عین ممکن ہے مثالیں آئندہ سالوں میں آ کر بدل جائیں، خدا کرے کہ ہمیں اپنی زندگی میں وہ دور دیکھنا نصیب نہ ہو۔ لیکن بہرحال جو دیکھ رہے ہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا۔ اقبال نے کہا تھا ہو جائے گی، میں کہتا ہوں کہ ہو چکی ہے، یعنی واقعی جو اقبال نے کہا تھا تو واقعی بہت کچھ ہو رہا ہے، اور مزید اب کیا ہونے والا ہے خدا بہتر جانتا ہے۔ خیر اگر کوئی حج کے اخراجات تحفے میں دے تو قبول کرنا اور حج پر جانا واجب ہے۔ یہ ایک طرح سے وہ نارمل سیناریو ہو گیا کہ شوہر کہہ رہا ہے بیوی سے کہ میرے ساتھ حج پر چلو، اور بیوی کہتی ہے مجھے نہیں جانا۔ نہیں، واجب ہے اس کو قبول کرنا، قبول کرنا واجب ہے، شوہر کے ساتھ جانا واجب ہے۔ یا مثلا اولاد کے لیے سیم مسئلہ۔ آج یہ خواتین کا مہر، کچھ سیٹنگز آؤٹ ہو گئی، خراب نہیں ہو سکتی۔ خواتین کا مہر، اگر مہر اتنا ہے کہ اس سے حج کیا جا سکتا ہے تو ان شرائط کے ساتھ حج واجب ہو جائے گا۔ اگر مہر اتنا ہے کہ اس مہر سے حج کیا جا سکتا ہے تو چند شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ جو ہے وہ حج واجب ہو جائے گا عورت کے لیے، یعنی اس کو ریسیو کرنا، ڈیمانڈ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھ لیں، نمبر ایک، شوہر ادائیگی پہ قدرت رکھتا ہو۔ فرض کر لیں کہ مہر لکھوایا گیا تھا مثلاً 5 لاکھ روپے، اور وہ بیچارہ شوہر جس نے عین وقت پر مہمانوں کے مجمع میں ہمت نہیں کی کچھ بولنے کی اور سائن بھی کر دی کہ ٹھیک ہے 5 لاکھ روپے مہر دوں گا، اور اب آپ اسے کہ نکالو 5 لاکھ روپے، تو وہ آپ کو گھر سے تو نکال سکتا ہے لیکن جیب میں ہاتھ ڈال کر 5 لاکھ روپے نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ نہیں ہے بیچارے کے پاس۔ تو یہاں پر علماء کا فتویٰ موجود ہے، یہ صرف حج کے لیے نہیں ہے، ویسے بھی ہے، اگر شوہر مہر ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تو مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے، یعنی عورت کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ اسے ڈیمانڈ کرے۔ کب جائز ہے ڈیمانڈ کرنا؟ جب عورت کو پتا ہو کہ میرا شوہر اس قابل ہے، اتنا اس کے پاس ہے کہ وہ میرا مہر ادا کر سکتا۔ دو، بیوی کے لیے مہر مانگنے سے حرج نہ ہو رہا۔ پہلی کنڈیشن تو یہ کہ شوہر ادائیگی پہ قدرت رکھتا ہو، اگر قدرت ہی نہیں رکھتا بات وہیں پہ ختم ہو گئی۔ اگر قدرت رکھتا ہے تو سوال یہ کہ آپ میں ہمت ہے مانگنے کی؟ اچھا، اس ہمت کا تعلق اخلاقیات سے نہیں ہے، واقعیات سے ہے۔ اب مانگنا تو ہے آپ کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مانگتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے شوہر کہے گا لے لو، مسئلہ نہیں، اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ شوہر نہ سمجھ سکے ان باتوں کو اور نتیجتاً بات جھگڑوں تک آ جائے، گھریلو نچاکی تک آ جائے، یا خدا نہ خاصہ بات طلاق تک پہنچ جائے کہ یہ کہاں سے سیکھ کر آ گئی تم، یہ کون سے مولانا ہے، ذرا مجھے مولانا کا ایڈریس دو۔ یہ ہوتا نا، اس طرح کے مسائل ہیں، یعنی بہرحال کچھ گھروں میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں جہاں کسی وجہ سے بھی شوہر اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا کہ میری بیوی جو مجھ سے اس وقت مہر مانگ رہی ہے وہ کیوں مانگ رہی ہے، اور نتیجتاً بات چپکلش تک آ جائے گی، گھریلو نچاکی تک آ جائے گی، حتیٰ خدا نہ خاصہ گھر میں بات جو ہے وہ طلاق وغیرہ تک آ جائے گی، میں طلاق دے دوں گا تمہیں اگر مہر مانگنا ہے تو، مثال کے طور پر۔ تو اب یہاں پر مہر مانگنے سے بعد اگر طلاق وغیرہ تک پہنچ جائے جو عورت کے لیے ناقابل تحمل ہو تو پھر مہر مانگنا اور حج کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب ممکن ہے یہ دیکھیں صرف فقہی مسئلے کی حد تک چونکہ میری ذمہ داری ہے کہ میں بات کو مکمل کر دوں, اس لیے میں نے لکھا بھی نہیں لیکن زبانی کہہ رہا ہوں. سب اگر کوئی خاتون ایسی ہیں جو کہتی ہیں ٹھیک ہے میں طلاق بھی لے سکتی ہوں کوئی پرابلم نہیں میرے لیے, 99% کیسز میں ایسی کوئی خاتون اللہ کرے کہ نہ ملیں جو اتنا بول لوں گے کہ مجھے طلاق لینے میں پرابلم نہیں, لیکن فرض کر لیں کل کو معاشرہ ایسا ڈیولپ ہو جاتا ہے جیسا بعض یورپین کنٹریز کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ سیپریشن ایک بڑی کامن سی چیز ہے, طلاق ایک بہت عادی سی چیز بن گئی ہے, کوئی پرابلم ہی نہیں. ٹھیک ہے طلاق ہو گئے تو ہو گئے, کیا فرق پڑتا ہے کسی اور سے شادی کر لے. اگر واقعا ایسا معاشرہ بن جائے ایسی عورت ہو کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, تو پھر دین اس کے لیے کہے گا تمہارے لیے مہر مانگنا واجب ہے چاہے طلاق بھی ہو جائے, چاہے طلاق لے کر ہی صحیح مہر لو حج کرو اور اس کے بعد جو ہے دوسری شادی کرنا. لیکن اگر ایسا کوئی کیس مل جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے جو ہے وہ حالات ہیں یا اس طرح سے کسی عورت کے لیے مہر مانگنا کہ اس بات کی حد تک کہ گھریلو چپکلے سے ناچاکی اور جو ہے وہ بات طلاق تک بھی پہنچ رہی ہو پھر بھی واجب ہو جائے, ایسا مجھے مشکل لگتا ہے کہ کہیں ایسا ہو. اگلی چیز ہے بڑا مکان. اگر کسی کے پاس اتنا بڑا مکان ہے کہ اسے بیچ کر چھوٹے مکان میں آ سکتا ہے اور باقی ماندہ مال سے حج کر سکتا ہے, اب یہ بھی ایک بڑی اہم اگزامپل ہے اور اس کی مزید اگزامپلز بھی نکل سکتی ہیں, بڑی گاڑی, بڑی گاڑی ہے مثال کے طور پر یا اس طرح کی اور لگژریز ہیں. اب دیکھیں دین یہاں پر بڑا سینسیٹیو ہے اور بہت ہی سنبھل کر بات کرتا, دین کے اندر کہیں بھی آپ کو ایکسٹریمزم نظر نہیں آئے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں, کھٹ سے فتویٰ دے دیا جائے کہ گھر مکان بیچ دو دوسرے مکان میں آ جاؤ, ایسا نہیں. اسلام اس بات کو پہلے ریلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس فرد کی حیثیت کو جو ہے وہ انالائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد بات کرتا ہے. اگر اتنا بڑا مکان ہے کہ اس کو بیچ کر باقی ماندہ مال یعنی چھوٹے مکان میں آ سکتا ہے اور باقی ماندہ مال سے حج کر سکتا ہے, مثلا فرض کریں 1 کروڑ کے مکان میں رہ رہا ہے اس کو بیچ کر 80 لاکھ کے مکان میں آ سکتا ہے, نتیجہ یہ ہوگا کہ 20 لاکھ روپے نکل آئیں گے. اچھا بظاہر بڑا مشکل لگتا ہے کہ 1 کروڑ روپے ہوں مکان کے اور 3 لاکھ روپے حج کرنے کے نہ, یہ بظاہر بڑا مشکل سا لگتا ہے. لہٰذا ایگزامپل بڑی عجیب و غریب قسم کی بنے گی اگر کہیں بنے گی بھی تو, کہ ایک شخص کے پاس جو ہے وہ مکان 2 کروڑ روپے کا ہے لیکن جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ حج کر سکے 3 لاکھ روپے کا, لیکن ٹھیک ہے اب اس 1 کروڑ کے مکان کو بیچ کر 80 لاکھ کے مکان میں آ سکتا ہے اور پھر حج کر سکتے ہیں, 20 لاکھ روپے نکل آئیں گے آرام سے. سوال یہ ہے کہ آیا یہ 1 کروڑ والا مکان جو ہے اس کی شان کے مطابق ہے کہ نہیں, یعنی اس کا اسٹیٹس, اس کا فیملی اسٹیٹس, اس کا جاب کا اسٹیٹس, اس کا فرض کر لیجیے کہ تعلیم کا اسٹیٹس, سوشل اسٹیٹس اتنا ہے کہ اسے اس مکان میں رہنا چاہیے کہ نہیں. اگر سوشلی اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ ہاں اس کو اس مکان میں رہنا چاہیے, یہ مکان اس کی شان کے مطابق ہے, صحیح ہے, یہ ڈیزرو کرتا ہے اس مکان میں رہنا, تو دین نہیں کہے گا کہ بیچو. لیکن اگر وہ مکان اس کی شان کے مطابق نہیں ہے, صاحب بڑے اونچے اڑ رہے ہیں رہ سکتے ہیں 70 لاکھ کے مکان میں 80 لاکھ کے مکان میں, ضروری نہیں 1 کروڑ کا مکان لینے کی, آرام سے رہ سکتے ہیں, کوئی شان میں کمی نہیں آنے والی, کوئی شان میں فرق نہیں آنے والا, تب دین کہے گا کہ ٹھیک ہے اب تو مکان بیچو چھوٹے مکان میں آؤ, جو وہ بھی تمہاری شان کے مطابق ہی ہونا چاہیے, اپنی شان سے نیچے گرنے کی اسلام جو ہے زبردستی نہیں کرتا. پھر ایسے حالات میں واجب ہو جائے گا کہ جا کے اس مکان کو بیچیے دوسرا مکان خریدیے اور پھر حج پر جائیے. سیم مسئلہ آ جائے گا گاڑی کے بارے میں, فرض کرنے کے شخص کے پاس گاڑی 20 لاکھ روپے والی, اگین میں بتا دوں زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ جب 20 لاکھ والی گاڑی ہوگی تو حج کے پیسے ویسے ہی رکھے ہوں گے, 99% کیسز میں ایسا ہوتا ہے, لیکن فرض کرنے نہیں ہے پیسہ, یہی گاڑی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اگر یہ 20 لاکھ والی گاڑی بھی 20 لاکھ والی گاڑی بھی تمہاری شان کے مطابق ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, حج واجب نہیں تم پر, لیکن یہ تمہاری شان سے زیادہ ہیں اور تم یہ گاڑی بیچ کر مثال کے طور پر 10-15 لاکھ والی گاڑی لے سکتے ہو, تمہارے جیب میں 5-6 لاکھ روپے آ جائیں گے اور ان 5-6 لاکھ روپے سے حج کر سکتے ہو, تو اب واجب ہے کہ گاڑی بیچو چھوٹی گاڑی لو اور حج کی سعادت حاصل کرو. جو شخص خود حج پر جانے کی بدنی استطاعت نہیں رکھتا, جو شخص خود حج پر جانے کی بدنی استطاعت نہیں رکھتا, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس مسئلے کو تھوڑا سا پہلے اس کا یعنی سوال سمجھ لیں تاکہ پھر ہم جواب کے تک جا سکیں. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات مالی اعتبار سے اس وقت مستطیع ہوتا ہے جب جسمانی اعتبار سے اس کے پاس استطاعت نہیں رہتی. پینشن ملتی ہے مثال کے طور پر, ریٹائرمنٹ لیتا ہے انسان, گولڈن ہینڈ شیک لیتا ہے وغیرہ وغیرہ. اب ایج ہو گئی فرض کریں 50, 55, 60, 65 مثال کے طور, اور خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ اب جو ہے وہ جسمانی طور پر استطاعت نہیں ہے. اچھا جسمانی استطاعت بھی دو طرح سے, ایک تو یہ کہ اس قابل ہی نہیں کہ جا سکے حج پر, یعنی بہت کلیئر ہے ویزیبل ہے کہ یہ بندہ حج پہ نہیں جا سکتا, وہ تو بات ہی ختم ہو جاتی, یعنی اس کو کسی طرح سے بھی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ حج کا سفر اختیار کر سکے. ہڈیوں کا پرابلم ہے فرض کر لیں اس طرح سے کہ جو ہے وہ بیساکھیوں پر ہے اور دو قدم چلنے کی گنجائش نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. ڈسک کا پرابلم ہے, انسان جو ہے مسلسل ویل چیئر پر ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا, ایک ایسی کیفیت. اور دوسری کیفیت وہ ہے کہ انسان اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا اس طرح کا بیمار ہے کہ چلا تو جائے گا ضد کر کے لیکن اذیت میں رہے گا مسلسل, تکلیف میں رہے گا مسلسل. بہت ساری جگہوں پر اس کو ویل چیئر میں جو ہے وہ عبادت کروانی پڑے گی, بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ یہ خود بھی تکلیف میں آئے گا, دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالے گا وغیرہ وغیرہ. یعنی ناقابل برداشت نہیں ہے لیکن ایک ایسی کیفیت ہے جو عام طور پر لوگ جس کو برداشت نہیں کرتے. اچھا یہاں پر بھی دو طرح کے لوگ ہیں, میں نے جو اب تک کا تجربہ کیا ہے حج کے حالات میں وہ یہ دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. ایک وہ لوگ نظر آتے ہیں کہ جو جان پر کھیل کر بھی حج کرنا چاہتے ہیں, یعنی اگر ان کے اندر اگر اتنی ہمت بھی ہے کہ اپنی گھر سے نکل کر گلی کے نکڑ تک جا سکتے ہیں, وہ کہیں گے مولانا ہم تو چل سکتے ہیں, کس نے کہا نہیں چل سکتے. ارے بھائی آپ گلی کے نکڑ سے زیادہ چل نہیں سکتے ہیں, آپ صرف گلی کے نکڑ تک ہی چل سکتے ہیں اور وہاں پر گھنٹوں چلنا ہے اور لاکھوں افراد کے مجمع میں چلنا ہے, تھکے کھاتے ہوئے چلنا ہے, وہ نہیں ہم تو چل سکتے. ایک ایسے ایک وہ ہیں جو اچھا خاصا چل سکتے ہیں لیکن بھاگنا چاہتے ہیں. وہ میں نے کہا نا ایک ہمیشہ کہ ہمارے ساتھ یعنی مجھ جیسے طالب علم کو جب مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے تو ان دونوں ایکسٹریمس کا خیال رکھنا پڑتا, نہ ایسا ہو کہ کسی کو زبردستی جو ہے وہ ہم واجب کروا دیں, نہ کسی کو جو ہے وہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ سہولت دے دیں, کوئی ہمارے گردن پہ رکھ کے کھیلنا شروع کر دیں, مولانا صاحب نے کہا تھا کہ نہیں واجب نہیں ہے جب آپ, تو دیکھنا پڑتا ہے. تو ایک شخص وہ ہے جو مشقت میں آ جائے گا, ناممکن نہیں اس کے لیے, ممکن تو ہے لیکن مشقت کے ساتھ, شدید مشقت, ایسی شدید مشقت جو عام طور پر لوگ نہیں اٹھاتے, یعنی دنیاوی معاملہ بھی ہو خواہش بھی ہو تب بھی نہیں اٹھاتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض آپ کے رشتے دار ایسے ہوں گے جو کہیں گے بیٹا میں تمہیں دعائیں دے دوں گا لیکن شادی میں شرکت نہیں کروں گا, ایسی مشقت ہے کہ اب آنا چاہے تو آ سکتا ہے, کوئی مصیبت نہیں ہے لیکن نہیں بیٹا میں نہیں آؤں گا, بڑھاپے میں آ گیا انسان, بیماری میں آ گیا وغیرہ وغیرہ. تو وہ مشقت ہے جس کو عام طور پر لوگ تحمل نہیں کرتے, برداشت نہیں کرتے یا بلا وجہ وہ پین اپنے سر پر نہیں لیتے. ایسی صورتحال میں دونوں صورتوں میں اگر انسان نہیں جا سکتا تو واجب ہے کہ کسی کو اپنی جگہ نائب بنا کر بھیجے. یعنی دیکھیں علمی اعتبار سے جو مسئلہ سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں استطاعت کی تو مین استطاعت جو ہے وہ استطاعت مالی ہے. اگر استطاعت مالی نہیں تھی تو حج واجب ہی نہیں تھا, اگر استطاعت بدنی نہیں ہے تو یہی سمجھانا ہے, اگر استطاعت بدنی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ حج واجب نہیں, اور ہو سکتا تھا شریعت کہتی ہے اگر استطاعت بدنی نہیں ہے تو حج واجب نہیں, بات ختم ہو جاتی. تو استطاعت بدنی میں ایسا نہیں ہے, استطاعت مالی والا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر بدنی استطاعت نہیں ہے تو سرے سے حج واجب ہی نہیں ہے, اگر استطاعت بدنی نہیں ہے تو حج واجب تو ہے, حج واجب تو ہے لیکن چونکہ خود نہیں جا سکتے ہو کسی کو نائب بنا کر بھیجو. اب یہاں پر مراجعین کے نظریات میں بہرحال کچھ اختلاف بھی ہے, اب دیکھیں ذرا اختلاف کو. واجب ہے کہ کسی کو نائب بنا کر بھیجے اور یہ وجوب فوری ہے, جبکہ اسی مسئلے میں امام خمینی اور آقا خامنہ ای، یہ دونوں بزرگان فرماتے ہیں کہ نہیں، آج باجی بھی نہیں جو میں ابھی بات کی، یعنی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور آقا خامنہ ای، یہ دونوں بزرگوار فرماتے ہیں کہ اگر مالی استطاعت نہیں ہے تو بھی حج واجب نہیں ہے، اگر مالی استطاعت ہے بدن استطاعت نہیں ہے تب بھی حج واجب نہیں ہے. یعنی اگر کسی شخص کے پاس پیسہ آ گیا ہے لیکن اس وقت پیسہ آیا جب بدن میں استطاعت نہیں رہی تھی، واجب نہیں، اس پر حج واجب ہی نہیں ہوا، اس کو پریشانی نہیں ہونا. یعنی اب یہ روتا ہوا نہ جائے دنیا سے اگر آقا خامنہ ای کی تقلید کر رہا ہے یا امام خمینی کے مسائل پر عمل کر رہا ہے کہ صاحب پیسہ آ گیا اور میں حج نہیں کر سکا، نہیں، تم پر حج واجب ہی نہیں ہوا. یہ کس کا نظریہ ہو گیا؟ امام خمینی اور آقا خامنہ ای. لیکن خوئی اور سیستانی کیا کہتے ہیں؟ دونوں بزرگان کہتے ہیں اگر پیسہ نہیں آ گیا اور بدن میں استطاعت نہیں ہے تو حج واجب ہو چکا، لہذا اگر مرو گے تو ایسے مرو گے جی بغیر حج کیے مر رہے ہو. تو اب آقا خوئی اور آقا سیستانی کیا کہتے ہیں؟ واجب ہے کہ کسی کو نائب بنا کر بھیجے، اور یہ وجوب فوری ہے، یعنی جس طرح خود جانا فوری تھا اس طرح کسی کو بھیجنا بھی واجب ہے فوری. البتہ امام خمینی اور آقا خامنہ ای کا یہ مسئلہ مکمل کر لیں، اگر اگر حج واجب ہو چکا تھا اور نہیں کیا اور اب جانے کی جسمانی استطاعت نہیں ہے تو پھر نائب کو بھیجنا واجب ہے. امام خمینی اور آقا خامنہ ای کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک کنڈیشن ہے، اگر حج واجب ہو گیا تھا نہیں کیا. ایسی بھی بے شمار ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس، جب پیسہ تھا جا سکتے تھے، سب کچھ تو نہیں کیا، سستی کی، لاپرواہی کی، سیریس نہیں لیا، مسئلہ نہیں پتا تھا. اور آج جب مسئلہ پتا چلا تو پیسہ تو ہے لیکن اب جسم میں طاقت نہیں رہی. مجھے مشہور محاورہ نے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، لیکن اس قابل بھی تو رہے نا کہ حج پہ جا سکیں، پتا چلا 900 چوہے کھا لیے اور اب چلنے کی ہمت ہی نہ رہی. ایسی صورت میں امام خمینی اور آقا خامنہ ای کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، نہیں، ایسی صورت میں تو پھر نیابت کے لیے بھیجنا کسی کو واجب ہو جائے گا. یہ بڑا اہم مسئلہ تھا جو یہاں پر آ کر مکمل ہو گیا. میں نے کہا نا کچھ سیٹنگز آؤٹ ہو گئی ہیں، اب نئی ہیڈنگ سٹارٹ ہونی چاہیے تھی جو اسی صفحے پہ لگ گئی ہے، تو ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے. اگلا عنوان ہمارے پاس ہے نائب بننے کے بعد استطاعت. یعنی اب کچھ مسائل وہ ہیں جن کا تعلق نائب سے، کون شخص نائب بن سکتا ہے اس کی بات بعد میں آ رہی ہے، لیکن اب درمیان میں ایک اہم مسئلہ، اگر ایک شخص کو نائب بنا دیا گیا، یعنی فرض کر لیں ہم میں سے کوئی فرد ایسا تھا کہ جس کے پاس استطاعت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، حج واجب نہیں تھا. مثلا فرض کر لیں اما نے کہا بیٹی تم میری جگہ حج کر لو، میرے پاس پیسہ ہے لیکن میں چونکہ جسمانی استطاعت نہیں رکھتی ہوں لہذا مجھ پر واجب ہے میں کسی کو بھیجوں. بیٹی سے کہا تم چلے جاؤ، بیٹے سے کہا تم چلے جاؤ، شوہر سے کہا آپ چلے جائیے وغیرہ، بھائی سے کہا تم چلے جاؤ وغیرہ، نائب بن گئے شخص. نائب بننے کے بعد اس سے پہلے کہ جس کی نیابت میں حج کرنا تھا اس کا حج کرے، پیسے آ گئے، استطاعت آ گئی، اب کیا کرے گا؟ اپنا حج کرے یا اس کا حج کرے کہ جس کی نیابت کے پیسے لے چکا ہے؟ یہ اتنا زیادہ پریکٹیکل نہیں ہے لیکن ابھی آخر آخری مسائل ہیں، بس اب ہم جو ہے اس ٹاپک کو مکمل کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہاں پر دین کہتا ہے کہ بھئی دیکھو تمہیں جو نیابت ملی ہے آیا اس میں کنڈیشن لگائی گئی ہے کہ اسی سال نیابت کرنا؟ اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے، اما نے پیسے دے دیے اس سال کر لو یا اگلے سال کر لو، کیا فرق پڑتا؟ بہن نے پیسے دے دیے، بھائی نے پیسے دے دیے بہن کو مثال کے طور پر، تب تو بڑا آسان ہے مسئلہ، پہلے اپنا حج کر لو اس کے بعد جس کی نیابت کرنی تھی اس کا، یعنی پہلے اپنا حج کرنا پڑے گا. یہاں تک تو مسئلہ بڑا ہی سمپل، سادہ، آسان، پرابلم ہی نہیں ہے. گویا آپ کو جو ہے خدا نے دو مرتبہ حج کی سعادت نصیب کر دی، ایک مرتبہ اپنا حج کریں گے، دوسری مرتبہ جو ہے وہ جس سے پیسہ لیا تھا اس کا حج کریں گے. اگر اسی سال کے لیے نائب نہیں بنا تو پہلے اپنا حج کریں اور اگلے سال نیابت کا حج کریں. اور اگر اسی سال کے لیے نائب بنا ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ بھائی دیکھیں میں پیسے دے رہے ہیں اس سال ہی آپ کو کرنا ہے، اگر آپ اس سال نہیں جا سکتے تو ہم اس سال کسی اور کو بھیج دیں، پھر اس لیے کہ اس کو بھی پتا ہے جو حج پر بھیج رہا ہے کہ مجھ پر نائب بھیجنا واجب ہے فوری ہے، लिहाजा वो कंडीशन लगा रहा है कि भाई देखो इसी साल करना है, अगर इस साल नहीं कर रहे हो तो फिर मैं किसी और को भेजूं। तो अगर उसी साल की कंडीशन है तो अब देखना यह कि नियाबत के माल से इस्तेतात आई है या किसी और माल से। देखिए फर्ज यह, थोड़ा सा समझें, टेक्निकल हो रहा है मसला, मुझे पता है कि अगर आप में से कोई ऐसा है बेचारा खुशनसीब जो खाना खाए बगैर आए मेरी तरह से तो समझना जरा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अपनी तवज्जोहात लिखने से अगर तवज्जो हटाएंगे तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। बात यह हो रही है कि आपको नियाबत दी गई इसी साल की कि भाई 2014 में आपने हज करना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हमारी तरफ से हज करके आओ। आपने कहा ठीक है, आपके पास इस्तेदाद नहीं थी लिहाजा मसला आसान था, आपने कहा ठीक है पैसे देने। अब जिन्होंने इस्तेदाद के पैसे दिए फर्ज कर ले वो रहते हैं अमरीका में, और जब उन्होंने अमरीका में मालूम किया तो पता चला कि अमरीका से जो हज होता है वो $8,000 से कम का नहीं होता। उन्होंने आपके अकाउंट में बगैर किसी से पूछे $8,000 आपके अकाउंट में भेज दी कि साहब ये $8,000 आप ले लीजिए, हमारी तरफ से हज करके आ जाइए। और जब $8,000 आपके पास आए तो ये हो गए तकरीबन 8 लाख रुपए से ऊपर, 4 लाख रुपए में नियाबत हो जाएगी, आपके पास बच गए 4 लाख रुपए, और इस 4 लाख रुपए से अपना आराम से हज कर सकते हैं। इस्तेतात आई लेकिन नियाबत के पैसों से आई, अगर ये $8,000 आप वापस कर दें तो आपके पास इस्तेतात नहीं। अब क्या करें, बड़ा टेक्निकल मसला बन गया, हुआ कि नहीं। तो ये फरमा रहे हैं कि अगर नियाबत के माल से इस्तेतात है ये, तो फिर तमाम उलमा मुत्तफिक तौर पर कहते हैं कि पहले नियाबत का हज करो, अपने 4 लाख संभाल के रखो, तुम्हें अपना हज क्या करना है अगले साल करना है, इसलिए कि तुम्हारी इस्तेतात मुहक्कक ही नहीं होगी अगर तुम इस साल नियाबत का हज नहीं करोगे। क्योंकि अगर तुम इस साल की नियाबत को ठुकरा देते हो तो 8 के 8 लाख वापस चले जाएंगे, अगले साल भी नहीं जा सकोगे हज पर, बात ही खत्म हो जाएगी। लिहाजा जब तक तुम हज नहीं करोगे तब तक तुम्हारी इस्तेतात ही नहीं होने वाली, लिहाजा मसला आसान है। अगर नियाबत के पैसों से इस्तेतात आई है तो पहले नियाबत करो, उसके बाद अगर वो $8,000 देने वाला कंडीशन नहीं लगा रहा कि इसी साल करना जो पहला मसला था, तो पहले अपना हज करोगे अगले साल उसका हज करोगे, और अगर कंडीशन लगा रहे कि इस साल करना है तो पहले उसका हज करोगे बाद में अगले साल अपना हज कर लोगे। यहां तक भी बात बड़ी सिंपल बड़ी आसान सी थी, लेकिन अगर किसी और माल से इस्तेतात आई है, यानी आपके पास मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि हज कर लो, ठीक, अम्मा ने कहा हज कर लो, मिसाल के, फिर वो एग्जाम्पल लेते हैं, अम्मा ने कहा बेटा मेरा हज कर लो मैं नहीं जा सकती, अच्छा आपके पास इस्तेदाद नहीं है, अम्मा ठीक ठाक मालदार है, लखपति है करोड़पति है मिसाल के तौर, ठीक है आपने कहा ठीक है हम हज कर लेते, लेकिन इससे पहले कि आप हज पर जाए और सारी बातें हो अम्मा का इंतकाल हो गया तो 4 लाख तो चले विरासत हज के दें, आपको 40 लाख विरासत के मिल गए, समझ में आ रही बात, उसी अम्मा से मिले। तो नियाबत के पैसे अलग, जिससे इस्तेदाद नहीं आ रही वो आपको नियाबत का हज करना था, विरासत से इस्तेदाद अपनी जाती मौका हो गई, और शर्त ये कि इसी साल हज करना है, तो ये नियाबत खुद ब खुद कैंसिल मानी जाएगी। अब आपके पास चूंकि अपने पैसे आ चुके हैं उसका ताल्लुक नियाबत से भी नहीं है, लिहाजा आपको हर सूरत में पहले अपना हज करना है, और चूंकि जिन्होंने आपको नायब बनाया था कंडीशन लगाई थी कि इसी साल करोगे हज, तो वो कंडीशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, वो यानी इसको इजारा कहते हैं, नहीं जो आपकी जो एग्रीमेंट था ये खुद ब खुद इनवैलिड हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, और वाइड होने की वजह से अब जिसकी नियाबत होनी थी वो अब किसी और से नियाबत करवाए, या उसके अगर जैसे इंतकाल की मिसाल मैंने दी तो वो वारसा फैसला करें कि आप किससे हज करवाना, वो हज कोई और करेगा, आपको अपना हज करना पड़ेगा। अगर किसी और माल से इस्तेदात आई है तो इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि नियाबत का हज, इमाम खुमैनी यहां पर भी बात फरमाते हैं कि पहले नियाबत का हज करें क्योंकि आप एग्रीमेंट साइन कर चुके, और अगले साल तक इस्तेदात बाकी रही तो आप अगले साल अपना हज करें, और आगे खुई और आगे खामिनाई दोनों ही फरमाते हैं कि नियाबत बातिल है, किसी और को भेजा जाएगा अब अपना हज करेंगे। सारे मगर सिस्तानी का भी यही मसला है, मैं लिखना भूल गया हूं लेकिन वही मसला इमाम आगे सिस्तानी का, تو امام خمینی کے حساب سے کیا ہوا کہ اگر کوئی اور پیسہ آ بھی گیا لیکن چونکہ نیابت کا اگریمنٹ آپ سائن کر چکے تھے پہلے, تو پہلے نیابت کا حج کریں گے, اگلے سال دیکھا جائے گا کہ پیسہ بچا کہ نہیں بچا آپ کے پاس اپنی استطاعت کا تو حج کریں گے, ورنہ پھر اپنا حج واجب نہیں ہوگا آپ پر. یہاں تک اگر باتیں ہیں مکمل ہو گئی, اگر سیستانی کی نظر سلسلے میں دیکھ لیں, اگر اطمینان ہے کہ اگلے سال اپنا حج کر سکتا ہے تو اس سال نیابت کا حج کر لے اور اگلے سال اپنا حج کر لے, ورنہ نیابت باطل. جو اگر سیستانی کا ایک پرانا نظریہ تھا کہ وہ ڈیلے کرنے کی پرمیشن دیتے ہیں ایک آدھ سال کی, تو اسی حوالے سے وہ یہاں پر بھی فتویٰ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں اندازہ ہے کہ اگلے سال کر لو گے کوئی بات نہیں, پیسہ رکھ لو, اس سال نیابت کا حج کر لو اور اگلے سال اپنا حج کر لینا, اور اگر پتہ ہے کہ اگلے سال نہیں جا سکو گے ایک ہی سال تمہارے پاس ہے تو پھر نیابت باطل, اپنا حج کرو گے اور جو ہے وہ نیابت کے پیسے واپس کرو, وہ کسی اور سے نیابت کروا لیں. یہاں تک اگر یہ باتیں مکمل ہوئیں, اب آ جائیں نائب کی شرائط, نائب کس کو بنایا جا سکتا ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا خوش خوش باتیں ہیں, جلدی جلدی میں آگے بات کو بڑھا دیتا ہوں. جو ضروری شرطیں ہیں وہاں پر تھوڑا سا وقت لگائیں گے ہم, باقی وقت نہیں لگائیں گے. پہلی شرط یہ کہ جس کو آپ بالغ بنا رہے ہیں, جس کو آپ نائب بنا رہے ہیں اس کا بالغ ہونا ضروری ہے, نابالغ کو آپ نہیں بھیج سکتے حج پر. نمبر دو عقل, یعنی پاگل کو آپ نہیں بھیج سکتے. عقل سے مراد یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ اس نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا ہو, ٹھیک ہے, عقل سے مراد جو ایک نارمل صاحب عقل انسان ہے, جو پاگل نہیں ہے دیوانہ نہیں ہے. تین ایمان, مومن ہونا شرط ہے, لہذا صرف مسلمان ہو اور شیعہ نہ ہو نہیں بھیج سکتے اس کو آپ, یعنی ایک طرح سے شیعہ ہونا ضروری ہے, یہاں ایمان سے مراد ہے. نمبر چار اطمینان ہو کہ حج انجام دے گا, یعنی کوئی ایسا فرد نہ ہو کہ جس کو پیسے دیتی ہے اور یہ بھی اتنا نہیں کہ حج کرے گا کہ نہیں کرے گا, یعنی قابل بھروسہ انسان ہو, پتہ چلا وہاں مکہ مدینہ کا گھوم پھر کے آ گیا, نہ حج کیا نہ کچھ کیا. میں آپ کی ایگزامپل سناؤں, ہمارے ایک بزرگ تھے, خدا ان کو جنت نصیب کرے, محروم ہو گئے وہ, کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک صاحب کو میں نے چند سالوں کی نماز دی, میں اپنا اجارے کی محروم کی جو ہوتی پڑھنے کے لیے, تو بڑے مزے سے ان کو ایک سال کی دی, وہ تین چار مہینے ہوئے کہا کہ صاحب اور دیں, کب اور لے لو نماز, دو ایک سال کی اور پڑھ لو, پھر ایک سال کی دے دی, پھر آخر ایک سال ڈیڑھ سال گزرا ہے, انہوں نے کہا کہ اس کو میں کبھی مسجد میں بھی نہیں دیکھتا ہوں اپنی واجب نماز پڑھنے کے لیے, کیسے نیابت میں نماز پڑھتا چلا جا رہا ہے. تو بزرگ کہتے ہیں کہ دو تین سال بعد مجھے خیال آیا, دو تین سال کی نیابت دینے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھائی تو نماز پڑھتے بھی ہو کہ نہیں, کہا ہاں بالکل پڑھتا ہوں, کہا اچھا ہاں, کہا اچھا بتاؤ ذرا زور کی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے نماز کا, بالکل دو رکعت ہوتی ہے, ہاں بالکل صحیح, کب پڑھتے ہیں, صبح سویرے اٹھ کے پڑھتے ہیں, مغرب کتنی ہوتی, چار رکعت ہوتی ہے. وہ دو چار سوال سے اندازہ ہو گیا کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ ظہر دو رکعت ہوتی ہے, کہ چار فجر تین رکعت ہوتی ہے, کہ دو, اور وہ نیابت پیسے لیے چلا جا رہا ہے, یعنی اب تو یقین ہو گیا کہ پیسے سارے کے سارے ضائع ہو گئے. تو بہرحال ہمارے معاشرے میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حج کے معاملے میں کوئی اتنی زیادہ سستی کرے گا, لیکن بہرحال جو نائب بنا کر بھیج رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ میک شیور کرے, اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میں جس کو بھیج رہا ہوں یا بھیج رہی ہوں وہ حج صحیح طرح سے انجام دے گا. تو بہرحال اطمینان ہو کے حج انجام دے گا. پانچ, احکام حج کی معلومات رکھتا ہو یا معلومات کے ساتھ حج کر سکتا ہو. یہ بڑی ٹیکنیکل قسم کی شرط ہے, جب نیابت دی جا رہی ہے اس وقت معلومات ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی فرض کریں آپ میں سے کسی کو نیابت مل رہی ہے, کوئی بھی عزیز خاندان سے کہہ رہا ہے کہ آپ حج کر لیں, تو آپ کو تو نہیں پتا حج میں کیا کرنا ہوتا, بڑے لمبے چوڑے واجبات ہیں, عرفات و منا و مزدلفہ اور قربانی اور پتہ نہیں کیا کیا, لیکن آپ کو اطمینان ہے کہ آپ کسی ایسے کاروان کو جوائن کریں گے کہ جہاں پر آپ کو مسائل بتائے جائیں گے, فقہ پڑھیں گے, کتابیں پڑھیں گے, سیکھیں گے, سمجھیں گے, یہ ذمہ داری اس کے حساب سے انجام دے لیں گے. تو یا تو معلومات ہوں یا معلومات حاصل کر کے حج کر سکتا ہو, اگر اتنا اطمینان ہے تو کافی ہے. نمبر چھ, خود اس پر حج واجب نہ ہو, یعنی ایسے ہی فرد کو نائب بنایا جا سکتا ہے جس پر خود حج واجب نہ ہو, اگر خود حج واجب ہوگا تو وہ کسی اور کا حج نہیں کر سکتا. ساتھ, خود اس قدر معذور نہ ہو کہ کسی اور کو نیابت دینی پڑے. ویسے اگر ایک فرد خود معذور ہے اور حج پہ جا رہے, کوئی مسئلہ نہیں, فرض کریں ویل چیئر پیشنٹ ہے, چلنے قابل نہیں, خود حج پہ پہنچ گئے, تو دین یہاں پر پرمیشن دیتا ہے, ٹھیک ہے تم خود نہیں کر سکتے ہو, کسی اور کو نائب بنا دو, تمہارا طواف کر لیں. لیکن ایسے فرد کو آپ حج پر نائب بنا کے بھیجیں کہ پہلے وہ آپ کا نائب بنے پھر اس کے طواف میں کوئی اور اس کا نائب بنے, یہ نہیں چلے گا. کسی ایسے فرد کو بھیجی جو پھر آگے فردر جو ہے وہ مجبور نہ ہو جائے کسی کو نیابت دینے پر. ہاں اب بڑی ایک سیریس ایگزامپل, کسی خاتون کو, نوجوان خاتون کو بھیج دیا حج کے اوپر نیابت میں, یہ کوئی مسئلہ نہیں, نارمل سی بات ہے. اب فرض کر لیں عین ایام حج میں جو ہے نجاست کے ایام آ گئے, اب وہاں پر بھی دین اجازت دیتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کسی کو نائب بنا کر طواف کروائے, وہ نیابت ایک اور بات ہے, یہ عذر, یہ معذوری والی بات نہیں ہوگی, یہ دنیا کی ہر عورت کے ساتھ مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک ایسا شخص جو خود بیمار ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, فرض کر لیں نہیں جا سکتا بھیڑ کے اندر, اس کو آپ نے جو ہے وہ نائب بنا کے بھیج دیا, وہ بےچارا اپنا حج نہیں کر سکتا تو کسی اور کا حج کیسے کرے گا؟ تو ایسی جو ہے وہ معذور کو نیابت پہ آپ نہیں بھیجیں گے. دیکھیے یہاں آنے کے بعد ایک مسئلہ سالو ہو گیا, یہ سات شرطیں, اس کے بعد آٹھویں شرط کوئی نہیں ہے. اب جو باتیں کہنے جا رہا ہوں وہ یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے, لیکن سمجھ لیجئے اور اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے, چاہے تو پھر لکھ بھی لیجئے گا بعد میں. کچھ چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہیں اور جب وہ لوگ سوال پوچھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا, لوگوں کے ذہن میں کہیں نہ کہیں سے بات بیٹھ گئی ہے یا بٹھا دی گئی ہے. اس میں وہ کہیں شرط نظر آئی کہ اگر نائب, اگر یعنی جس جو شخص نائب بنا کر بھیج رہا ہے وہ مرد ہے تو مرد ہی کو بھیجے, کہ شرط نہیں ہے. لہذا مرد عورت کی نیابت کر سکتا ہے, عورت مرد کی نیابت کر سکتی, باپ اپنی بیٹی کو بھیج سکتا ہے حج کے لیے, ماں اپنے بیٹے کو بھیج سکتی, شوہر اپنی بیوی کو بھیج سکتا ہے, بیوی اپنے شوہر کو بھیج سکتی ہے, بھائی اپنی بہن کو بھیج سکتا ہے, بہن اپنے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہو گئی کہ مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد نائب بن سکتے ہیں. کلیئر بات یہاں تک؟ ایک بات. دوسری بات, یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ نیابت پر بھیج رہے ہیں وہ اپنا حج پہلے کر چکا ہو. آپ کسی ایسے فرد کو بھی بھیج سکتے ہیں جو زندگی میں پہلی بار تو وہ جا رہا ہوں, بس کنڈیشن یہ کہ اس پر اپنا حج واجب نہ ہو, نہ یہ کنڈیشن ہے کہ اپنا حج واجب کر چکا ہو, نہ یہ کنڈیشن ہے کہ واجب حج نہ کیا ہوا ہو, ایسی کوئی کنڈیشن نہیں. آپ پہلی مرتبہ جانے والے کو بھی نائب بنا سکتے ہیں اور دسویں بار جانے والے کو بھی نائب بنا سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, کنڈیشن جو ذہنوں میں ہیں, وہ سب بیکار ہیں. ان ساتھ کے بعد مزید کوئی آٹھویں شرط نہیں ہے. یعنی اب آپ کے ذہن میں آیا کہ صاحب اچھا جوان اور بوڑھا, وہی بات ہے کہ جوان جو ہے بوڑھے کی نیابت کر سکتا ہے, بوڑھا اگر معذور نہ ہو تو جوان کی نیابت مثلا کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ مزید اب کوئی شرط نہیں اس کے بعد. اچھا, اس مرتبہ جو ہماری کلاسز ہیں آپ کے ساتھ, اس میں مجھے کچھ عنوان دیے گئے ہیں مدرسۃ القائم کی طرف سے, تو میں انہی عناوین کو جو ہے وہ سمیٹ رہا ہوں جلدی جلدی, اس لیے کہ مجھے تقریباً چار کلاسز ہیں میرے پاس, آج ہماری دوسری کلاس ہے, مزید دو کلاسز میں ہم کو سارے عناوین انشاءاللہ کوشش کر کے مکمل کرنا. ایک اور اہم عنوان جو دیا گیا وہ تھا حج یا عمرے کی اہم غلطیاں, ایسی غلطیاں جو آپ کیری کرتے ہیں اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو میں نے صرف تجربے کے اعتبار سے کچھ غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کیا اور یہاں لکھا ہے, لہذا سب سے پہلا نوٹ میں نے یہی لکھا ہے کہ یہ صرف کچھ غلطیاں ہیں, ورنہ اور بھی کئی ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں. اچھا, یہ انہیں کو کام آئیں گی یہ غلطیاں, یہ جو حج عمرہ کر کے آ چکے ہیں, جنہوں نے حج عمرہ اب تک نہیں کیا انہیں شاید سمجھ میں بھی نہ آیا کہ میں نے کیا لکھا اور کیا بتا رہا ہوں اور کیا بتایا جا رہا ہے. اور جو حج عمرہ کر کے آیا ہے وہ یہ سوچ کے مطمئن نہ ہو جائے کہ بس یہی تین چار غلطیاں ہیں, اس کے علاوہ کوئی غلطی ہے ہی نہیں. لہٰذا میں نے جملہ لکھا ہے کہ صرف کچھ غلطیاں ہیں, ورنہ اور بھی کئی ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں. اہم ترین غلطی جو مجھے نظر آتی ہے حج اور عمرے کے سفر میں, غلط وضو یا غسل کے ساتھ اعمال انجام دینا, یہ بڑی زبردست مسٹیک ہے. غلط وضو یا غلط غسل کے ساتھ اعمال انجام دینا, ہوتا کیا ہے؟ ایک چیز جو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے, اگین ہمیشہ تو نہیں, 100% تو نہیں, لیکن 50% سے کچھ زیادہ ہی, یہ دیکھا گیا ہے کہ جو صاحبان استطاعت ہوتے ہیں وہ صاحبان علم نہیں ہوتے, جو صاحبان علم ہوتے ہیں وہ صاحبان استطاعت نہیں ہوتے. درم داران عالم را کرم نیست, کرم داران عالم را درم نیست, جن کے پاس درہم ہے ان کے پاس کرم نہیں, جن کے پاس کرم ہے ان کے پاس درم نہیں. یہ معاشرہ, یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے. اب ہوتا یہ کہ ایک شخص صاحب مال بن گیا, پیسہ آ گیا, چلے صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں, تھوڑا بہت دینداری بھی تھی, خیال بھی تھا, چلو عمرے کے مسائل بھی سیکھ لیے, کوئی گروپ جوائن کر لیا جس میں مولانا ہے مثال کے طور پر جو بتا رہے ہیں, چلو بھائی ٹھیک ہے کر ڈالا. کچھ بنیادی غلطیاں ہوتی ہیں جس پر انسان کی توجہ بھی نہیں جاتی, جناب مجھے بتائیے ایمانداری سے کہ واقعی عمرے پہ جانے والے کو یہ خیال کب آئے گا کہ اپنا وضو بھی صحیح کر لوں؟ وہ یہ سارے مسائل تو پوچھے گا کہ مولانا احرام کیسے باندھنا ہے اور طواف کیسے کرنا ہے اور صفا مروا میں دوڑ کیسے لگانی ہے اور سر کیسے منڈوانا ہے یا پورا سر منڈوانا ہے یا تھوڑے سے بال کاٹ لینے ہیں یا طواف، ساری باتیں وہ کر لے گا، پوچھے گا، ابھی سیکھ لے گا، سمجھ لے گا سب کچھ. آخر میں آ کر پتا چلا کہ ایک غلطی ہو گئی، وضو ہی باطل تھا. اور یقین جانیے اتنی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں وضو کے اندر کہ جو آپ کے پورے وضو کو باطل کر دیتی ہیں. اچھا میں بڑا ڈر ڈر کے مسئلہ بتا رہا ہوں، بڑا خطرناک مسئلہ، یہ بڑا خطرناک مسئلہ. دیکھیں عمرہ کریں یا حج کریں، چاہے عمرہ ہے چاہے حج ہے، دونوں میں ایک واجب کامن ہے اور وہ ہے طواف اور اس کی دو رکعت نماز. میں پھر دعا دوں کہ پروردگار آپ کو نصیب کرے بار بار، تو سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ سب پورے حج میں اور پورے عمرہ میں یہ واحد دو عبادتیں ہیں صرف، طواف اور اس کی دو رکعت نماز، جس میں انسان کا باقاعدہ طور پر با طہارت ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کا طواف صحیح نہیں ہے، ورنہ آپ کی نماز طواف صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب بغیر طہارت کی چل جاتی ہیں. آپ احرام پہن رہے ہیں، آپ نے وضو نہیں کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، غسل نہیں کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، حتیٰ خواتین نجاست کے عالم ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، احرام پہن لو، تلبیہ پڑھ لو، تمہارا عمرہ اسٹارٹ ہو جائے گا، تمہارا حج اسٹارٹ ہو جائے گا. مجھے پتا ہے بہت سے لوگ چونکیں گے، اس لیے کہ ان کو مجھے پتا ہے کہ یہ جو میں ابھی بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے 10 منٹ کی تمہید چاہیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ احرام باندھنا ہوتا کیا ہے. احرام مکے سے نہیں باندھا جاتا، احرام باندھا جاتا ہے 200 کلومیٹر دور سے، 400 کلومیٹر دور سے، تو وہاں نجاست کے عالم میں کوئی مسئلہ نہیں، احرام تو وہیں سے باندھنا ہے آپ کو. احرام باندھ کے مکہ پہنچ جائیے، جب طہارت ہوگی تو اب اگلے مراحل انجام دیجیے گا. مکہ پہنچ کر عمرہ نہیں ہوتا، مکہ پہنچ کر عمرہ مکمل ہوتا ہے. عمرہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ دور سے، میقات سے، میقات کہا جاتا ہے اس جگہ کو. تقریباً 5 الگ الگ مقامات ہیں، کوئی 400 کلومیٹر، کوئی 200 کلومیٹر، کوئی 150 کلومیٹر، وغیرہ وغیرہ. واضح ہو رہی بات؟ مجھے انداز ہے کہ بہت زیادہ واضح نہیں ہو رہی ہوگی، لیکن میں صرف سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ وہ مقام جہاں پر طہارت کی شرط ہے وہ ہے طواف اور اس کی دو رکعت نماز بس. اور وہاں پر طہارت کی شرط ایسی ہے کہ طہارت چاہیے ہی چاہیے. اگر آپ کی ذمہ داری وضو کرنا تھی، وضو ہونا چاہیے، اگر آپ کی ذمہ داری غسل کرنا تھی، غسل ہونا چاہیے. اگر بغیر وضو کے طواف کیا تو وہ طواف باطل ہے، اگر بغیر وضو کے نماز پڑھی تو نماز باطل ہے. اچھا ایمانداری سے بتائیے کوئی بغیر وضو کے کرے گا؟ نہیں. لیکن غلط وضو کے ساتھ کرنا از اکول ٹو دس از دا پرابلم. مصیبت یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو باوضو سمجھ رہے ہیں، آپ نے وضو کر لیا، پھر پتا چلا کہ آپ کا وضو غلط تھا. اچھا ایک مسئلہ اور سن لیجیے، وضو اور غسل کا مسئلہ اتنا حساس مسئلہ ہے دین کے اندر، اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اکثر 90% سے زیادہ مقامات، بلکہ شاید 100% بھی کہا جا سکے، دین نے کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کیا وضو اور غسل میں. کتنی ساری عبادتیں ایسی ہیں جہاں آپ کہیں صاحب غلطی ہو گئی، اسلام ٹھک سے کہے گا کوئی مسئلہ نہیں، آج سے صحیح کر لو، جو ہو گیا ہو گیا، دیکھا جائے، چل جائے گا، غلطی سے، بھولے سے، بے دھیانی میں، ایسا کوئی مسئلہ، کوئی مسئلہ، کوئی مسئلہ. وضو اور غسل کے اندر نو کمپرومائز، 0% ٹالرنس ہے وضو اور غسل کے اندر، یاد رکھیے گا، 0% ٹالرنس. میرے سامنے کیس آیا تھا، حد سے ذرا ہٹ کر بات کرے تاکہ سمجھ میں آئے بات. ایک استاد تھے، اب مجھے ایگزیکٹ ڈیٹیلز یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال جو یاد ہے بتا رہا ہوں. ایک استاد تھے جو دینیات کے استاد تھے، مسائل فقہ پڑھائے کرتے تھے مدرسے میں بچوں کو، حوزے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ہمارے دینیات کے مدارس ہوتے، کئی سالوں تک بچوں کو پڑھاتے رہے، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ سکھاتے رہے، کیسے وضو ہوتا ہے، کیسے غسل ہوتا ہے، سب کچھ خود سکھاتے تھے، اپنا وضو غلط تھا. ایک دن خیال آیا کہ میں سب کو سکھا رہا ہوں، میرا اپنا وضو تو غلط ہے. اور غلطی کیا تھی؟ غلطی یہ تھی کہ جب ہاتھوں کو دھوتے تھے وضو میں تو کلائی، یعنی انگلیوں کے سرے تک نہیں دھوتے تھے، کلائی تک دھو کے چھوڑ دیتے تھے، اس لیے کہ پہلے ہاتھ دھلے ہوئے ہوتے تھے، تو ایک عادت سی جو ڈیولپ تھی بچپن سے، کلائی تک لا کے چھوڑ دیتے تھے. خیال آیا کہ میں تو نہیں دھوتا ہوں انگلیوں کے سرے تک، جبکہ یہی مسئلہ سکھایا بھی ہے کہ بابا دیکھو کلائی تک لا کے چھوڑنا نہیں ہے ہاتھ کو، انگلیوں کے سرے تک دھونا ہے مثال کے طور پر. مرمت لوخی کا زمانہ تھا، باقاعدہ خط لکھا گیا نجف کہ صاحب ایک صاحب ہیں اس طرح کے ہیں اور ڈاؤٹ فل ہے میں وضو کے بارے میں، ان کا خیال ہے کہ ان کا وضو باطل ہے اور تقریباً 16 سال سے نماز اس طرح سے پڑھنا، جواب آئے کہ 16 سال کی نمازیں ریپیٹ کرنا پڑیں گے، صرف کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وضو کے اندر ہاتھوں کو نہیں دھویا تھا. نماز میں غلطی ہوتی نا 16 سال چل جاتی ہے، آج سے صحیح کر لو کل سے صحیح ہو جائے گی، باقی نمازیں چھوڑ دو جو پڑھ نہیں سکے. یعنی پتہ چلا ہاتھ ہی نکل گیا دم رہ گئی. یہ ایک بعض اوقات چھوٹی سی غلطی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو غلط وضو کے ساتھ جاتے حج کر کے آتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں اچھا چلو آج سے وضو صحیح کر لو صحیح ہو گیا کوئی بات نہیں. بابا جو نمازیں چل یعنی نمازیں وغیرہ بعد میں، یہ حج جو کیا نا باطل ہے پورا کا پورا. اچھا اب پرابلم کیا ہے، جب آپ طواف غلط کرتے ہیں اور نماز غلط پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگلے مرحلے میں داخل ہی نہیں ہو سکے. اگلا مرحلہ ہے صفا مروہ کی صحیح، صفا مروہ کی صحیح کے بعد اگلا مرحلہ ہے سر کے تھوڑے سے بال کاٹو اور احرام کی پابندیوں سے فارغ. آپ کا خیال ہے کہ آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو گئے، اب تک آپ کا احرام مکمل ہی نہیں ہوا، آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہی نہیں ہوئے. آپ سوچیں بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی، پورا حج باطل، جا کے دوبارہ کرنا ہے وہ اپنی جگہ. اب تک تم حالت احرام میں ہو، تم پر خوشبو اب بھی حرام ہے، تم پر مثال کے طور پر زینت اب بھی حرام ہے، تمہارے لیے مردوں اور عورتوں کے ازدواجی تعلقات اب بھی حرام ہے، مثلا یہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک حرام کی بات پہنچے گی. تو اب دیکھیں بظاہر وضو جس کا آپ کو کہیں سے بھی لنک نظر نہیں آ رہا تھا حج کے ساتھ اور عمرے کے ساتھ، صاحب حج ایک الگ ٹاپک ہے، وضو غسل طہارت کا ٹاپک ہے، آپس میں مکس کہاں سے ہو گئے، مکس یہاں پہ آ گئے ہوتے. تو وضو اینڈ غسل آر دا موسٹ اسینشیل تھنگس ٹو لرن بفور گوئنگ ٹو حج اور عمرہ. جب تک آپ حج وضو اور غسل صحیح نہیں کرتے ہیں، خدا را حج اور عمرے کی زحمت نہ کریں، کسی سے چیک کروائیں پوچھیں، بہت مشکل نہیں ہے. یعنی ٹوٹل جو دورانیہ ہے وضو اور غسل سیکھنے کا میرے خیال میں 10 سے 15 منٹ، یعنی یہ نہیں کہ بہت مشکل چیز ہے، لیکن افسوس یہ کہ انسانی زندگی میں 15 منٹ نکالنے کو بھی تیار نہیں ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میری عبادت غلط ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں میری عبادت غلط ہے، وہ سمجھتے ہیں میری عبادت صحیح ہے. لہذا پہلے تو یہ چیک کرنا کہ ہاں میری عبادت بھی غلط ہو سکتی ہے، میرا وضو اور غسل بھی غلط ہو سکتا ہے، تو جا کے کسی سے چیک کرے، ری چیک کرے، ریویو کرے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. غلط وضو اور غسل کے ساتھ اعمال انجام دینے سے جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے. دوسری بات، طواف النساء انجام دیے بغیر حج یا عمرے کو مکمل سمجھنا، یہ بھی بڑی تو نہیں لیکن بہرحال ایک مسٹیکس ہے، مسٹیک میں سے ہے جو آتی ہیں. پھر وہی والی بات جو میں نے کہا کہ پیسہ ہے اور معلومات نہیں ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب اس طرح سے حج یا عمرہ کرتے ہیں، خاص طور پر وہ افراد کمپنی کے کسی کام سے جو ہے جدہ جانا پڑا میٹنگ میں، چلو بھائی عمرہ بھی کر کے آ جا. اب کون سا مولانا اور کہاں کا مولانا اور کیا، کسی سے پوچھا کہاں سے احرام باندھنا، سے کہا یہاں سے احرام باندھ لو، احرام باندھ لیا چلے گئے مکہ، عمرہ کر کے آگے کسی سنی دوست کے ساتھ. ایسے کئی سارے کیسز ہمارے پاس چونکہ آئے ہیں، سوالات ہم سے پوچھے گئے، لہٰذا میں شیئر کر رہا ہوں. ضروری نہیں کہ یہ آپ میں سے بھی کسی کا مسئلہ ہو، لیکن بہرحال کئی سارے لوگوں کا مسئلہ ہے یہ. 2 سال بعد 4 سال بعد پتا ہے کسی نے، پتا چلا کہ بابا عمرے طواف النساء بھی، اچھا طواف النساء بھی ہوتا ہے کوئی، ہاں اس کے بغیر نہ بیوی مرد پر حلال ہوتی ہے نہ شوہر جو ہے بیوی پہ حلال ہوتا. تو یہ غلطیاں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، بڑی اہم غلطی ہے طواف النساء انجام دیے بغیر حج عمرے کو مکمل سمجھنا. ویسے حج عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی اب حج دوبارہ کرنا واجب نہیں ہے، عمرہ دوبارہ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن طواف النساء کی ذمہ داری باقی رہ گئی جو آپ کو مکمل کرنی ہے. تیسری چیز جو مجھے غلطی نظر آتی ہے وہ ہے صحیح قرآت سیکھنے کی استطاعت کے باوجود غلط قرآت کے ساتھ اعمال حج عمرہ کو انجام دینا. بہت سے لوگ عربی انداز سے قرآت نہیں کر پاتے جو صحیح عربی کا ایکسنٹ ہے. اچھا اب میں بات نہیں کر رہا ہوں کوئی قاری لیول کی قرآت کی، صرف اس حد تک کہ آپ جب عربی پڑھ رہے ہو زبان سے، الحمد پڑھ رہے ہو، سورہ پڑھ رہے ہو، تو لگے کہ عربی پڑھنے ختم، جو ایک شریعت کا قانون ہے. اب بہت سارے لوگ بڑے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں سمجھتے ہیں، صاحب اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا معاف کرنا ہوگا، وہ نہ زواد کا تلفظ صحیح ادا کر رہے ہیں، نہ زوئیں کا تلفظ صحیح ادا کر رہے ہیں، نہ توئیں کا صحیح تلفظ ادا کر رہے ہیں، ایسے ہی پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، اور جا کر حج بھی انجام دے لیا. اب حج میں بولنا کہیں پر بھی نہیں ہے سوائے دو مقامات کے، یا عمرے میں بولنا کہیں بھی نہیں ہے سوائے دو مقامات کے. پہلا مقام تلبیہ، منہ سے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، جب تک نہیں کہیں گے اور صحیح عربی میں کہنا تب تک عمرہ اسٹارٹ نہیں ہوگا یا حج اسٹارٹ نہیں ہوگا. نمبر ٹو طواف کی نماز، چاہے وہ طواف عمرہ و حج ہو یا چاہے طواف النساء ہو، طواف کی نماز اس میں بھی آپ کو بولنا ہے، پروناؤنس کرنا ہے، الحمد پڑھنی ہے، سورہ پڑھنا ہے وغیرہ. اب اگر فرض کر لے کہ آپ اپنے حساب سے سیکھ چکے لیکن اتنے سالوں سے غلط بولتے رہے کہ اب نہیں صحیح کر پائیں گے، آپ نے اپنی کوشش کر کے دیکھ لی، کوئی مسئلہ نہیں، جیسا آپ بول سکتے ہیں ویسا بولیے، خدا کی بارگاہ میں قبول ہے کوشش کرنے کے بعد، اپنے آپ کو اذیت میں نہیں ڈال دینا. لیکن سیکھنا ہی نہیں، اللہ بڑا بادشاہ تو اللہ بڑا بادشاہ، بڑا خطرناک بادشاہ بھی ہے، یعنی ہر بادشاہ جو ہے وہ رحمان رحیم نہیں ہوتا، خدا جو ہے قہار بھی ہے، وہ صرف جو ہے رحمان نہیں ہے، بلا وجہ جو ہے مس یوز نہیں کرنا خدا کی رحمت کو، ٹھیک ہے. تو اگر آپ سیکھ سکتے تھے اور نہیں سیکھا تو گناہگار ہیں، ہاں آپ نے کوشش کی نہیں سیکھ پایا کوئی بات نہیں، یا فرض کر لیں کسی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت ہے، کوئی ایسی گنجائش نہیں کہ آپ صحیح پروناؤنس کر سکیں، کوئی مسئلہ نہیں، جناب بلال کا واقعہ بڑا مشہور ہے، لیکن جناب بلال کے واقعے کو اپنے آپ پہ فٹ نہ کریں بلا وجہ، دیکھیں کہ آیا آپ کا عذر جناب بلال کے لیول کا عذر ہے کہ نہیں. جناب بلال جو ہے وہ ان کی زبان کی ساخت ایسی تھی کہ وہ شین پروناؤنس نہیں کر سکتے تھے، وہ سین پروناؤنس کرتے تھے، لہذا جب اذان دیا کرتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو کہتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ، نہیں بول پاتے تھے شین. پیغمبر نے فرمایا شین و سین و بلال عند اللہ الشین، زبان بلال سے نکلتا سین ہے بارگاہ الہی میں شین پہنچتا، کیوں؟ اس لیے کہ صلاحیت ہی نہیں تھی. لیکن اگر میں بول سکتا ہوں وہ نہیں بولوں، سنت بلال پہ عمل کریں تو پھر خدا کی طرف سے جوتے پڑیں گے. تو صحیح قرآن سیکھنے کی استطاعت کے باوجود غلط قرآن کے ساتھ اعمال حج عمرہ کو انجام دینا، اگر جان بوجھ کر یہ غلطی کی گئی ہے تو پھر ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے فرق پڑے. خمس واجب ہو چکا اور ادا کیے بغیر حج انجام دینا، اس سے حج تو باطل نہیں ہوگا یا عمرہ تو باطل نہیں ہوگا، یہ کہنا تو غلط ہے کہ حج ہی پورا تو گیا تمہارے ہاتھ سے، لیکن حج کا باطل ہونا یا عمرے کا باطل ہونا اور ہے، بارگاہ الہی میں قبول ہونا اور ہے. یعنی گویا ایسا ہے کہ شاید لفظ بہت اچھا نہ ہو لیکن سمجھانے کے لیے کہ چوری کے بال صاحب حج کر کے آ گئے، کسی خمس صاحب نے نہیں دیا تو آپ ایک طرح سے مقروض ہیں کسی اور کے، اور کسی کا پیسہ لے کر حج پہ جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ، اگر شوہر صاحب استطاعت ہو اور اپنے ساتھ بیوی کو بھی حج کروا سکتا ہو تو کیا شوہر پر واجب ہے کہ وہ بیوی کو بھی حج کروائے؟ جی نہیں، قطعاً واجب نہیں ہے، قطعاً واجب نہیں. دو، اگر عورت شیعہ استناشری ہو اور شوہر اہل سنت ہو، چونکہ اہل سنت کے یہاں طواف النساء نہیں تو پھر زن و شوہر کے معاملات کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، عورت کے لیے واجب ہے طواف النساء کرے، مرد کے لیے واجب نہیں طواف النساء کرے، چونکہ وہ اہل سنت ہیں اور اسی اعتبار سے دونوں کی زندگی گزرتی رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. ٹائم ہمارے پاس مجھے نہیں پتا کتنا بچا ہے، تقریباً 5 سے 6 منٹ ہمارے پاس ہیں. ایک ٹاپک مجھے دیا گیا، اخلاقی ٹاپک ہے مجھے لگ رہا ہے، وہ مباح کام جو حرام کاموں کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں. اس کی تقریباً 10 ایگزامپلز ہیں جو میرے پاس انہیں اس کاغذ میں لکھی ہوئی تھیں کہ جو ہمارے ٹاپک میں شامل ہیں. 3 کو میں نے آگے سامنے لکھ دیا آپ کے، باقی 7 اگلے صفحات پر آنے والی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں، آپ اس کو ذرا سا ایکسپلور کریں. وہ مباح کام جو حرام کاموں کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں، بڑا ہی اچھا عنوان ہے، اور انسان جتنا سوچے گا اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کے سامنے چیزیں آئیں گی، اور اپنی اصلاح کے مواقع جو ہے وہ فراہم ہوں گے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں، اگر آپ نے لکھ لیا تو میں بات کو آگے بڑھاؤں، بہت سارے کام ایسے ہیں کہ شریعت ان کو حرام قرار نہیں دیتی، یہ نہیں کہتی کہ تمہارے لیے حرام ہے، تم کر سکتے جائز ہے تمہارے لیے، لیکن وہ مباح کام، وہ حلال کام، وہ جائز کام ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات اگر انسان ان کو صحیح طرح سے نہ سمجھ سکے، ان کے جواز کو، ان کی حلیت کو، تو عین ممکن ہے وہی حلال آخر میں جا کے انسان کے لیے حرام بن جائے۔ اور ایسا ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مثلاً یہ تین ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں، نمبر ایک رات کو دیر تک جاگنا، نمبر دو زیادہ باتیں کرنا، نمبر تین زیادہ سونا۔ البتہ یہ بات میں واضح کر دوں کہ یہ صرف ایگزامپلز ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد کے لیے صحیح ایگزامپل ہو، ضروری نہیں۔ مثلا ہم زیادہ باتیں کرنا، میرا تو کام ہی بولنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی، زیادہ سونا، اچھا، لیکن پھر بھی کلی طور پر بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں ایسی ہیں کہ جو حلال ہیں، ان کا غلط یوز، ان کا مس یوز، مس انڈرسٹینڈنگ کین لیڈس ٹوورڈز حرام۔ تو ذرا سا ایگزامپل آپ لوگ شیئر کریں، پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، ہاؤس از اوپن، یہ آ گیا نا نمبر تین، زیادہ کھانا، گڈ، زیادہ کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ایٹ دا اینڈ ممکن ہے بعض حرام کاموں کی طرف لے جائے۔ مثلا کیا حرام کام، کس نے کہا تھا زیادہ کھانا؟ اب آواز نہیں نکلے گی، یعنی کھانے پینے کا شوقین ہونا، پھر یہ کہنا ہے، پھر چاہے کم بھی کھا رہا ہو انسان، اگر حلال حرام کا خیال نہیں رکھ رہا، ٹھیک ہے نا، کھانے پینے کا شوقین ہونا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس میں انسان جو ہے وہ اتنا لذیذ کھانوں کا شوقین ہے کہ سوچ ہی نہیں رہا کہ میں حلال کھا رہا ہوں کہ حرام کھا رہا ہوں، مثال کے طور پر۔ جی، رات کو اچھے کاموں کے لیے جاگا جائے، یہ ایسا مباح ہے کہ جس کی وجہ سے حرام ہو سکتے ہیں؟ ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں وہ مباح کام جو حرام کاموں کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں، ان ایسی چیزیں جو بظاہر جائز ہیں، شریعت منع نہیں کرتی آپ کو، لیکن عین ممکن ہے اس کی وجہ سے آپ حرام میں پڑ جائیں۔ جی، ایک منٹ، لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا یہ حلال کام ہے؟ اسکائپ، فیس بک، نیٹ، ایم ایس این میسنجر، چیٹنگ، ٹھیک ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہے، قطعاً حرام نہیں، لیکن اس بات کے کتنے فیصد امکانات ہیں کہ اس حلال کو استعمال کر کے آپ کسی حرام تک نہیں پہنچیں گے؟ بڑا خطرناک ہے۔ لیکن درمیان میں بات رہ گئی، لوگوں سے ملنے جلنے کا شوق، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بظاہر بڑا حلال ہے، پڑوسوں کے پاس جا کے بیٹھنا اور کزن کے ساتھ بیٹھنا اور گپ شپ کرنا، لیکن یہ گپ شپ بعض اوقات کہاں پہنچا دیتی ہے؟ صرف کبھی کبھار نہیں، زیادہ تر، ٹھیک ہے، غیبتوں تک پہنچاتی ہے، تہمتوں تک پہنچاتی ہے وغیرہ۔ تو یہ حلال تھا کام اٹ سیلف، لیکن اس نے کیا کیا آپ کو؟ حرام تک پہنچا دیا۔ اور ایگزامپل، جی، زیادہ پیسے سیو کرنا، اوکے، یہ کیسے حرام تک پہنچائے گا؟ سوری، پیسے جمع کرنے کے بعد مثلا فرض کر لیں اتنا پیسے سے محبت پیدا ہو جائے کہ انسان خمس اور جو واجبات ہیں وہ ادا کرنے کی سستی کرے، کوتاہی کرے، ایگزیکٹلی صحیح ہے، کہ یہ ایک ایسا شوق ہے کہ جو ہے وہ بات تو ہے، شریعت نے جائز تو قرار دیا ہے، لیکن نتیجتاً آپ کو حرام تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ لکھتے جائیں، بڑے کام کی چیزیں ہیں۔ جی،
لباس شاپ کا، کپڑے بنانے کا، جس طرح سے تو موبائل بنانا، लेकिन अगर मतलब इस चीज में औरतें पड़ जाएं और कपड़ों के उसमें बाजारों में
घूमना, वेरी नाइस। कितनी खवातीन जो कह सकती हैं हमको कपड़े बनवाने का शौक नहीं है, शुक्र है कि हमारी क्लास में झूठ बोलना अलाउ नहीं, वरना सबके हाथ उठे हुए होते अभी। तो अब ये कि ये जो शौक है ये है फितरत में, अल्लाह ने औरत की फितरत में रखा है, लेकिन अब देखिए ये वो हलाल फितरत है कि अगर उसका ख्याल ना रखा जाए बड़ी आसानी के साथ ये चीज इंसान को हराम की तरफ लेकर जा सकती है। मैं सिर्फ लिबास की बात नहीं करता हूं, उसके लिए एक इनवान बना देता हूं, बनने संवरने का शौक एक ऐसा शौक है, फिर उस पर लिबास भी आता है, ज्वेलरी भी आती है, मेकअप भी आते हैं, एक्सेसरीज भी आती है, सारी चीज आती है। अच्छी चीज है, स्पेशली अगर हलाल तरीके से हो रही हो, हलाल मकामात पर हो रही हो, तो इसमें कोई हरज नहीं है, ना फकत हरज नहीं है बल्कि बाज मकामात पर तो इस्लाम ने इसको मुस्ताहब करार दिया, औरत को रिकमेंड किया है कि तुम अपने शौहर के लिए बनाओ, सवरो सब कुछ करो। लेकिन अगर यही शौक नतीजतन इंसान को हराम तक पहुंचा रहा है कि फिर मिसाल के तौर पर घर में झगड़े हो रहे हैं कि साहब तुम मुझे शौहर से झगड़ा हो रहा है कि तुम मुझे कपड़े बनवा कर ही नहीं देते, मुझे मिसाल के तौर मेकअप का सामान ही नहीं मिलता, खुदा ना खास्ता औरत इसको हासिल करने के लिए राह हलाल को छोड़ना शुरू कर दे, राह हराम पे जाना शुरू कर दे, वगैरह वगैरह वगैरह, बात कहीं से कहीं निकल जाती। तो ये वो हलाल शौक है कि जो बड़ी आसानी के साथ इंसान को हराम के रास्ते पर लेकर जा सकते हैं। और लेट नाइट पार्टीज और शादियों में शिरकत करना, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको हम थोड़ा सा मजीद और भी लेंगे और जो हमारे फिकी टॉपिक्स हैं उनको पहले लेंगे। आज तक मेरा वक्त मुकम्मल हो गया, मैं आया ज़रूर देर से था लेकिन मुझे जाना इंतहाई ज़रूरी है वक्त पर, लिहाजा मैं जो है वो एक्स्ट्रा टाइम आज नहीं दे पाऊंगा। जो सवाल थे, अगर औरत के पास मसलन 15 तोले सोना है जिसकी वो इस्तेमाल कर रही है, तो आया उसको बेचकर हज पर जाना वाजिब है? कथन वाजिब नहीं है, सिवाय इसके कि उसके लिए बिल्कुल एक्स्ट्रा हो, यानी जो उसकी हैसियत शान, जो हमने शान वाली बात की, अगर उस औरत की शान यानी उस लेवल की खवातीन इतना सोना इस्तेमाल करती है तो उसके लिए बेचना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर जो है वो इससे कम में काम चल सकता है, उसकी जो स्टेटस है उस पर कोई फ़र्क नहीं आता और इतना पैसा निकल सकता है कि हज कर सके, तो वाजिब हो जाएगा। अगर नियाबत का हज करना हो तो क्या ज़रूरी है कि हज कराने वाले, देखिए जो शख्स खुम्स के हवाले से रिलेट किया गया है, जो शख्स नियाबत करवा रहा है अगर वो खुम्स निकाले बगैर आपको पैसे दे रहा है तो वो जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार नहीं, आप आराम से हज कर सकते हैं। आपका भी अपना खुम्स वाजिब बाकी है और आप गुनाहगार हैं तो आप अपने खुम्स के गुनाहगार तो होंगे लेकिन हज को अंजाम देने के गुनाहगार नहीं होंगे। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
النجم يا صاحب السماء، النجم النجم.